الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بیان تو حضرت مولانا محمد علی صدیقی صاحب کا ماشاءاللہ خوب ہوا اور خود مجھے بھی بہت فائدہ ہوا سچ پوچھیں تو، الحمدللہ. اور آپ حضرات کو بھی میں توقع رکھتا ہوں کہ فائدہ ہوا ہوگا. دیکھیے، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں دین کے، مختلف شعبے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گاڑی ہو، گاڑی کے اندر ہینڈل بھی ہے، انجن بھی ہے، پہیے بھی ہیں اور دوسرے اس کے اعضا ہوتے ہیں. اگر سب کچھ موجود ہے، ہینڈل نہیں ہے، بے شک بالکل نیا انجن ہے، ٹائر بھی نئے ہیں، ہینڈل نہیں ہے تو گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. ہینڈل بھی ہے، چلیے سب کچھ موجود ہے، ٹائر نہیں ہے، گاڑی نہیں چل سکتی. سب کچھ موجود ہے، ٹائر بھی ہیں، ہینڈل بھی ہے، انجن نہیں ہے، گاڑی نہیں چل سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک گاڑی کا یہ معاملہ ہے کہ ایک چیز نہ ہو تو گاڑی بیکار ہو جاتی ہے، تو اور یہ مثال ہمارے دادا شیخ کی ہے، حضرت مولانا شاہ راوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرمایا کرتے تھے اسی طرح دین کے سارے شعبوں کی اہمیت ہے. کسی کو کم نہ سمجھو، کسی کو کم نہ سمجھو، سب کی اہمیت ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ختم نبوت کی محنت کوئی کم محنت ہے. ابھی میں کچھ دیر بعد ایک بات بتاؤں گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی عظیم محنت ہے. اور ایک دوسری مثال دیتا ہوں، دوسری مثال دی کہ ایک شخص بہت عمدہ مکان بنوائے، بہت عمدہ شاندار اس نے مکان بنوایا، لوگ دیکھنے آئے اس کا مکان، ایسا شاندار مکان. دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا بھائی یہ بہت اچھا مکان ہے، لیکن آپ نے بیت الخلا نہیں بنوایا. تو اس نے کہا کہ اصل میں چونکہ بیت الخلا ایک نجس جگہ ہوتی ہے اور وہاں پر ناپاکی ہوتی ہے تو میں نے بنوایا ہی نہیں. تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے غلطی کی، بلکہ لوگ کہیں گے بیوقوفی کی، اتنا شاندار مکان اور بیت الخلا نہیں بنوایا. تو جب ایک حضرت فرماتے تھے ایک شاندار مکان ہو اور بیت الخلا نہ ہو، اس کو، اس مکان کو ادھورا سمجھا جائے گا، یہ مکان نامکمل ہے. تو بھائی دین کے شعبے تو دین کے شعبے ہیں. جب ایک جو 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 بیت الخلا ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر وہ مکان نامکمل سمجھا جائے گا، تو دین کے شعبوں کی کتنی اہمیت ہوگی آپ بتائیے. تو دین کے شعبے ہیں، کہاں دین کے شعبے اور کہاں بیت الخلا. دیکھیے کسی شعبے کو معمولی نہ سمجھیں. اب میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرفضہ کا ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو پہلے سمجھ لیجئے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. بہت بڑے عالم. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے پاس تشریف، حالانکہ چھوٹے تھے، 14 سال چھوٹے تھے حضرت سے، حضرت فرماتے ہیں جب یہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو میرے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں اس علم کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا. یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا. آپ سینکڑوں سال بھی پیچھے چلے جائیں تو شاید ایسا عالم نہیں دکھا سکیں جس پائے کے عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے بے مثال حافظہ، بے مثال قابلیت اور تقوی اپنی جگہ، یعنی پہلے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا، ہاں پہلے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا، ان کے وصال کے بعد حضرت شیخ الہند جو ان کے استاد بھی تھے، مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، ان سے تعلق قائم فرمایا، ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اپنے والد سے مولانا معظم علی صاحب سے، مولانا معظم علی شاہ صاحب سے تعلق قائم فرمایا. تین بزرگوں سے ان کو اجازت اور خلافت حاصل تھی، کوئی معمولی آدمی تھے. قابلیت کا یہ مقام تھا کہ اگر فرمایا کہ جس چیز کو میں نے یاد کر لیا اس کو تو آج تک بھولا نہیں، اور جس چیز کو ایسے ہی پڑھ لیا تھا یاد نہ کرنے کی نیت سے. تو اس کی میں مثال دیتا ہوں, جیسے ہم اخبار پڑھیں تو کسی کی بھی نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم یہ خبریں حفظ کر لیں, یاد کر لیں, صرف پڑھتے ہیں اس. تو فرمایا ایسے کسی چیز کو پڑھ لیا تو 40 سال تک نہیں بھولا. وہ 40 سال بھی اس لیے فرمایا کہ ایک چیز کی 40 سال بعد ضرورت پڑی تھی تو من معان حضرت نے سنا دی, ورنہ وہ 40 سال کوئی یہ نہیں کہ 40 سال بعد بھول جاتے تھے. 40 سال بعد ضرورت پڑی تھی تو یاد آ گئی, وہ سنا دی بالکل من معان, صفوں کے حوالے کے ساتھ عبارتیں سب ویسی سنا دی. تو اللہ نے ایسا مقام ان کو عطا فرمایا تھا. وہ فرماتے ہیں, اب ان کا ملفوظ پیش کرتا ہوں, دیکھیے فرمایا کہ قرآن شریف پڑھانا یہ بہت بڑا کام ہے. مدرسے میں قرآن شریف پڑھانا نبوت کی محنت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن کاموں کے لیے بھیجا گیا تھا اس دنیا میں, ان میں سے ایک کام یہ بھی گنوایا گیا, قرآن پڑھانا. یہ فرمایا قرآن کی تعلیم دینا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کی حفاظت ہے. اسی طریقے سے حدیث کی تعلیم دینا یا قرآن کی تفسیر پڑھانا یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کی خدمت ہے, اس کی حفاظت ہے. اور حدیث کی تعلیم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی خدمت ہے. دعوت و تبلیغ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی محنت ہے. اور فرمایا کہ ختم نبوت کی محنت یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت ہے. یہ عجیب ملفوظ ہے, یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی حفاظت ہے. آپ اندازہ لگائیں کیا نقطہ نکالا ہے حضرت نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے بھائی میں آپ حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ چلیے ہم عملی طور پہ ختم نبوت کے لیے کچھ نہ کر سکیں, لیکن میں آپ حضرات سے یہ ضرور کہوں گا کہ دو چیزیں ہم سب کر سکتے ہیں. نمبر ایک دعا تو کر سکتے ہیں ہم, جو اللہ جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرمائیے, ان کی خدمات کو قبول فرمائیے, اس میں برکت نصیب فرمائیے, ان کو ترقی دیجیے, ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت فرمائیے. یہ عقیدہ ہے, واقعی عقیدہ ہے, مسئلے کا معاملہ نہیں ہے, عقیدہ ہے یہ. اور اسی طریقے سے اپنے پیسے خرچ کرنا. بھائی آپ سوچیں, حضور کی ذات پر آپ کا پیسہ خرچ ہو جائے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر آپ کا پیسہ خرچ ہو جائے, کتنی بڑی سعادت ہے. اگر کسی اللہ والے کے اوپر ہمارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو ہم سعادت سمجھتے نہیں. تو جن کے صدقے میں آدمی اللہ والا بنتا ہے, جن کے صدقے میں ولایت ملتی ہے, ان کے اوپر ان کی ذات پر ہمارا پیسہ خرچ ہوگا. یہ اگر ہم ختم نبوت میں کچھ دیتے ہیں یہ ہماری سعادت ہوگی. تو اس لیے یہ کام تو ہم سب کر سکتے ہیں. بے شک آپ مولانا اللہ وسایا صاحب مدت لوگوں کی طرح کچھ عرصے پہلے ہمارے مدرسے میں بھی ان کا بیان ہوا جامعہ اشرف المدارس میں, اور بہت خوب میں نے ان کا بیان باقاعدہ ریکارڈ کیا, آگے بیٹھا تھا میں سامنے, میں نے ریکارڈ کیا ان کا بیان. تو اور جیسے قاضی احسان صاحب ہیں, مولانا محمد علی صدیقی صاحب ہیں, یہ حضرات سفر کرتے ہیں. بے شک ہم ٹھیک ہے ہم سفر نہیں کر پاتے, مگر ہم دو کام تو کر سکتے ہیں, دعا کریں اور اپنا کچھ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہو اس کو ہم خرچ کریں اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے بھائی, تو یہاں پر جو یہ حضرات کام کر رہے ہیں میرپور خاص میں, آپ ان حضرات کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے, جس طرح آپ سے ہو سکے آپ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے, ان کی مدد کیجئے. یقین مانیے کہ یہ آپ نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی خدمت کی آپ نے. آج ہم حضور کے پاؤں نہیں دبا سکتے, حضور کا سر نہیں دبا سکتے, حضور کے سر کی مالش نہیں کر سکتے, کیونکہ بنفس نفیس سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں. لیکن ہم اگر ہم یہ کام کر لیں تو یہ حضور کی ذات ہی کی خدمت ہوگی. ٹھیک ہے بھائی. اللہ دوسری بات تعلیم و تربیت کے حوالے, جو یہاں الحمدللہ بخیر و خوبی جاری ہے، آج اختتام ہے کیا؟ رمضان تک انشاءاللہ جاری رہے گا، تو یہ چل رہا ہے یہاں. تو اب بھی آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیے، دیکھیے یہ اس کو نعمت سمجھیے. آج کل کے ماحول میں جو ماحول ہے انٹرنیٹ کا، ٹی وی کا، بے پردگی، فحاشی کا، بے حیائی کا، اور آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھیے کوئی پٹاخے آتش بازی ہو رہی ہے، ایسے پٹاخے ہیں جو آدمی کا دل بہل جائے، بچے سوتے ہوں اٹھ جائیں وہ. یہ کون ہے؟ یہ بچے ہی ہیں نا، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی. یہ وہ بچے ہیں جن کی ان کے والدین نے صحیح تربیت نہیں کی. والدین کا ہی قصور ہے زیادہ، بچوں کا کم ہے، والدین کا زیادہ ہے کہ انہوں نے اچھا نگرانی کیوں نہیں کر رہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. باپ کو تو نگرانی کرنی چاہیے، ماں کو نگرانی کرنی چاہیے، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، گھر سے باہر ہے تو کہاں ہے. وہ بھی نہیں ہے جس کا یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے جو آپ سن رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے تک آپ سنتے رہے، یہ دیکھیے یہ آواز آ رہی ہے اب بھی. تو بھائی اس لیے یہ جو یہاں پر جو یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے، اس میں اپنے بچوں کو بھیجیے. دیکھیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفقے دو قسم کے ہیں، خرچہ دو قسم کا ہے. ایک تو یہ کہ آپ پیسے دیجئے اپنی بیوی کو خرچہ چلانے کے لیے. حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ایک تو خرچہ وہ دو جو خرچہ چلانے کا ہو، گھر چلانے کے لیے خرچہ ہو، دوسرا خرچہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیسے بیوی کو الگ سے دینے چاہیے جن کا آپ بیوی سے حساب نہ لیں. یہ پیسہ حضرت نے یہ ادب لکھا ہے، یہ طریقہ لکھا ہے کہ وہ بھی دو اور اس کا حساب نہ لو بیوی سے، تاکہ بیچاری کے بھائی آئیں، کبھی کوئی اس کا رشتہ دار آ جائے تو کچھ وہ ان کو ہدیہ تحفہ دے سکے، آپ اس کا حساب اس بیوی سے نہ لیجیے. تو ایک تو نفقہ یہ ہے، اور دوسرا نفقہ جو شوہر کے ذمہ واجب ہے بلکہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے. دوسرا نفقہ کیا ہے؟ دین کا نفقہ. دین سکھائیے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو، دین سکھائیے. اب وہ بیوی آپ کے پاس آ گئی ہے، جب تک وہ اپنے ماں باپ کے پاس تھی تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی، اب وہ آپ کے پاس آ گئی، آپ کے نکاح میں آ گئی تو آپ کی ذمہ داری ہے. اب آپ سے پوچھو گی کہ آپ نے کتنا دین سکھایا بیوی کو. دوسرا نفقہ یہ فرض ہے ہم سب کے اوپر، اپنی بیویوں کا. ہم نے سمجھ لیا بس وہ پیسے دے دیے، ہم پیسے تو دے دیتے ہیں بس ختم ہو گئی بات. ارے بھائی پیسے تو دیتے ہیں تو پیسے بھی دیجئے، اور وہ بھی پیسے دیجئے جس کا اس سے حساب نہ لیں، وہ اپنی حیثیت کے موافق کچھ مہینہ دیجئے. اور دوسرا یہ دوسرا نفقہ اس کے معاملے میں بہت سخت کمزوری ہے، وہ یہ کہ ہم ان کو دین نہیں سکھاتے، اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے. چلیے ہم نہیں سکھا پاتے، یہ جو ماحول ان مسجد والوں نے یہاں قائم فرمایا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہیں بھیج دیجئے بھائی، تو یہیں وہ سیکھ لیں گے، یہاں ان کی تربیت ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اب بچے موجود ہیں نا یہاں، تو سنو بھائی آپ ان بچوں کے حساب سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بس پھر بات ختم کرتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے. یہ واقعہ ہمارے حضرت والا نے جب بچوں میں بیان فرماتے ہیں تو کئی دفعہ میں نے حضرت والا سے یہ واقعہ سنا. تو مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک چوہے کی دوستی ایک مینڈک سے ہو گئی، بلکہ مینڈک نے چوہے سے دوستی کر لی، اور چوہا تھا بدماش، چوہا صحیح عادت کا نہیں تھا، دوستی ہو گئی، مینڈک نے غلطی کر دی اس سے دوستی کر کے. تو مینڈک نے اپنی سادگی میں اس سے پوچھا کہ بھائی اگر میں تم سے ملنا چاہوں، تم تو بہت دور رہتے ہو، اب کیا کیا جائے، تم تو اپنے بل میں ہوتے ہو، میں ادھر پانی میں ہوتا ہوں، اب کوئی ملنا چاہوں تو میں کیا کروں، تم سے کیسے ملاقات کروں. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ میں ایک دکان مجھے پتا ہے، وہاں رسیاں فروخت ہوتی ہیں، میں وہاں سے رسی چرا کے لے آؤں گا، دانت میرے مضبوط ہیں، میں کاٹ لیتا ہوں رسی کو، میں کاٹ کے رسی لمبی وہ میں لے آؤں گا، اس کا ایک سرا میں اپنے پاؤں میں باندھ لوں گا، دوسرا سرا تم اپنے پاؤں میں باندھ لینا، اور جب تمہیں ملاقات کرنی ہو اس کو کھینچ لینا، جھٹکا دے دینا، میں آ جایا کروں گا. تو وہ اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو وہ جو چوہا تھا وہ ایک دکان سے جو اس کی نظر میں تھی وہاں سے وہ رسی کتر کے اور لے آیا، اور اس کا ایک سرا اپنے پاؤں میں باندھا, دوسرا سرا اسے وہ جو ہے مینڈک کے پاؤں میں اس نے باندھ لیا. تو ایک ان کی اس طرح ملاقات ہونے لگی. وہ کھینچ لیتا تھا تو چوہا آ جاتا تھا. ایک دن اسی طرح ملاقات ہو رہی تھی, چیل نے دیکھ لیا. اب چیل نے جو دیکھا اس نے جھپٹا مارا اور اس کو چوہے کو اٹھا لیا. چوہے کو جب اٹھایا تو چونکہ وہ تو رسی بندی ہوئی تھی پیر کو, دوسرا سرا اس کے پیر میں تھا, تو وہ بھی منڈک صاحب بھی اٹھنے لگے, ہوا میں معلق ہو گیا. اب اس نے کہا ارے تیری دوستی بہت خطرناک ثابت ہوئی, آج تو تو بھی گیا اور تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا. اب یہ چیل تجھے بھی کھائے گی مجھے بھی کھائے گی, میرا بھی کام تمام ہو گیا. تو اس سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو بچوں, برے دوستوں سے دوستی مت کرو, جو گندے دوست ہیں ان سے دوستی مت کرو. اگر آپ گندے دوستوں سے دوستی کریں گے تو یہ دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں جن کی دوستی خراب لڑکوں سے ہوئی, ان خراب لڑکوں نے ان کو آتش بازی پٹاخے پھوڑنا سکھا دیا, آوارہ گردی سکھا دی, اور اب وہ یہی کر رہے ہیں. تو دیکھو بچوں, برے دوستوں سے دوستی نہ کرو. جو نیک بچے ہیں اللہ والے, چھوٹے نیک بچے ہیں جو شرارتیں نہیں کرتے, ان سے آپ دوستی کیجیے. اپنے اما ابا کا کہنا مانیے, ان کو خوش رکھیے. کوئی غلطی ہو جائے ان سے فوراً, ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ جب ماں باپ کا اولاد ماں باپ کا پیر پکڑ لے, پیر پکڑنے سے یہ بہت اچھی ترکیب ہے ماں باپ کو منانے کی کہ آپ ان کے پیر پکڑ لیجیے, چاہے آپ کی عمر کتنی ہو. اس سے غرض نہیں کہ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, بس کوئی غلطی ہو جائے, ماں باپ کے سامنے تو آپ بچے ہی ہیں, کچھ بھی ہو آپ بڑے ہو جائیں, آپ کی داڑھی سفید ہو جائے, مگر اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ ان کے سامنے بچے ہی ہیں, تو آپ ان کے پیر پکڑ لیجئے. پیر پکڑنے سے حضرت والا نے فرمایا دل نرم ہو جاتا ہے, فوراً ماں باپ معاف کر دیتے ہیں. لہذا ان کے پیر پکڑ لیجئے. وہ کہیں جی کیوں پیر پکڑے, نہیں آپ میں چھوڑوں گا نہیں, آپ معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیجئے, تو وہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات, چونکہ مولانا نے فرما دیا تھا تصوف کی بات, تو ایک بات تصوف کی بھی پیش کر دیتا ہوں کہ بھائی اللہ والوں سے, جس اللہ والے سے آپ کی مناسبت ہو, اس جس اللہ والے سے آپ کی مناسبت ہو. دیکھیں بہت سے اللہ والے ہیں, سب کی عظمت سر آنکھوں پر. تو اور یہ جو ختم نبوت کی جو محنت ہے, اس میں ہمارے اللہ والے ہی تو تھے, اور کون تھے؟ آپ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کون تھے؟ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے خلیفہ تھے, اور حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت تھی. مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ کون تھے؟ وہ حضرت شفیع الدین نگینوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ روح رواں تھے. ان کے بارے میں تو میں نے آپ سے عرضی کر دیا کہ تین بزرگوں سے ان کو خلافت حاصل ہے. آپ کسی بزرگ کسی میں عرض کرتا ہوں, آپ اکابر دیوبند میں سے کسی کو آپ کسی کی طرف اشارہ کیجئے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کے غلام تھے, انہوں نے کس کی غلامی اختیار کی. کون سے بزرگ ہمارے ایسے ہیں, ہمارے اکابر میں سے کون سے بڑے ایسے ہیں جنہوں نے کسی بڑے کی غلامی نہ کی ہو؟ آپ مجھے بتا, آپ نہیں بتا سکتے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے, اور ایسے بیعت ہوئے, ایسی محبت تھی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پان کھایا کرتے تھے, کسی وہ فراغت کے لیے گئے بیت الخلاء میں, تو حضرت نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پان کی پیک پی لی پوری, یہ جو ہے اگالدان منہ سے لگا کے پی گئے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک محبت نہ ہو. جس نے محبت کا ذائقہ نہ چکھا ہو, یہ اس کی یہ پان کی پیک پینا یہ نہیں سمجھ میں آ سکتا اسے. ایسی محبت کی, ایسی ٹوٹ کے ہمارے اکابر نے سب جا کے اللہ نے ان سے کام لیا. جو اللہ کے پیاروں کے پاس جاتا ہے وہ اللہ کا پیارا بنتا ہے, اور اس سے پیارے پیارے کام لیے جاتے ہیں. تو اس لیے اچھا, مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو والد تھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے, انہوں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میرا بیٹا بہت لائق بیٹا ہے, یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ. شروع سے لائق تھے, شروع سے بچپن سے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو طالب علم لائے گئے جنہوں نے کچھ شرارت کی تھی. حضرت نے فرمایا ان کی پٹائی لگاؤ, سزا دو ان کو. تو ایک طالب علم نے کہا میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, پٹنے کے لیے نہیں آیا. حضرت نے فرمایا اس کو رہنے دو, اس کو کچھ نہ کہو, چھوڑ دو اس کو. دوسرے نے کہا حضرت معاف فرما دیجئے غلطی ہو گئی، حضرت نے فرمایا اس کو پٹائی لگاؤ، دگنی پٹائی لگاؤ. تو جو پہلا طالب علم تھا جس نے کہا تھا میں پڑھنے آیا ہوں پٹنے نہیں آیا، اور جس کو حضرت نے بھی کچھ نہیں کہا چھوڑ دیا، اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا، کیسے مکھن سے بال کی طرح اس کو نکالا گیا، کچھ پتہ نہیں. اور یہ جو دوسرا طالب علم جس نے لجاجت کی تھی کہ حضرت معاف فرما دیجئے، حضرت نے اس کو پٹائی لگوائی اور دگنی پٹائی لگوائی، یہ طالب علم مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ بنے. تو بھائی ہمارے، اور حضرت نے فرمایا مولانا یحییٰ صاحب نے اپنے دوست سے کہ میرا بیٹا بہت لائق ہے، میرا بیٹا جب اس کی چھٹی ہوتی ہے سب طالب علم کھانے کے لیے جاتے ہیں سہارنپور کے مدرسے کے مطعم میں کھانے کے لیے، تو میرا بیٹا بہت لمبا راستہ طے کر کے جاتا ہے، معروف راستے سے جس سے سب گزر کے جاتے ہیں اس سے نہیں جاتا، لمبا راستہ طے کر کے جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو راستہ کھانے کی جگہ کی طرف جاتا ہے اور جس سے سب طلبا ہو کر گزرتے ہیں، اس راستے کے عین نیچے، بالکل نیچے جو کمرہ ہے اس میں اس کے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے آرام کا وقت ہوتا ہے، وہاں آرام فرما رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ میرے پیر اوپر سے گزریں گے، اگرچہ چھت کے اوپر سے ہی صحیح، تو اس کو یہ بھی برداشت نہیں، یہ لمبا راستہ طے کر کے جاتا ہے دوسرے راستے سے، جو لمبا راستہ ہے. اتنا سعادت مند میرا بچہ ہے، یہ باپ تعریف کر رہا ہے اپنے بیٹے کی مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ. اور پھر اللہ نے کتنا بڑا بیٹا بنایا، کتنا بڑا ان کو بنایا. ہمارے اکابر نے اس طرح اکابر سے تعلق، ایسی محبت ٹوٹ کر کی ہے، تب جا کے اللہ نے ان سے وہ بڑے بڑے کام اللہ نے ان سے لیے ہیں. لہذا آپ کی جس سے مناسبت ہو، میں نے آج بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے چار جگہوں پر، تو میرے علم میں ہے اور ہو سکتا ہے اور جگہوں پر بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کے درجے میں فرمایا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا فرض کے درجے میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوا اختیار کرو. وکونوا، کونوا امر کا صیغہ ہے، امر والامر للوجوب، امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. اور دوسرے یہ فتاوی شامیہ میں علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب کو فرض بھی کہا جا سکتا ہے، اور فرض کہنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، تو یہ فرض ہو گیا، یوں سمجھیے ایک جگہ ہو گئی ہے تو گویا فرض ہوا اہل اللہ سے تعلق قائم کرنا. دوسری وتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو اس کی، جو اللہ والا ہو، نفس و شیطان کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو بلکہ میری طرف ہو، مائل ہو، اس کے راستے کا اتباع کرو. یہ اتبع بھی امر کا صیغہ ہے. دوسرے، اور کوئی قرینہ صارفہ موجود نہیں جو اس بات کا تعین کرے کہ یہاں یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے. لہذا وجوب کے لیے چونکہ ہم قرینہ صارفہ نہیں ہے، اس لیے یہ امر جو ہے وجوب کے لیے، اور وجوب واجب کو فرض کہنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. اور دوسرے، تیسری آیت الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ رحمان کون ہے کسی باخبر سے پوچھو کہ رحمان کس کو کہتے ہیں، اس کی محبت کیا چیز ہوتی ہے. اور اولئک الذین ھدی اللہ فبہداهم مقتدی، ہدایت یافتہ، یعنی اللہ والوں کے جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت کی اقتداء کرو، ان کے پیچھے چلو. یہ چار جگہ تو میرے علم میں ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرض کے درجے میں گویا کہ فرمایا ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا جائے. اور یہ جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے اس دعا کے مانگنے کو، اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. منعم علیہم، جن پر اللہ کے انعامات برسے، کون ہیں وہ؟ تین طبقے، چار طبقے تھے، ان میں سے ایک طبقے کا سلسلہ ختم ہو گیا ختم نبوت کی برکت سے. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی بعثت کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا. لہذا ایک تو طبقہ نبیوں کا تھا، اب اس کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، لہذا اب ہے تین طبقے باقی، والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیقین اور شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اور صالحین عام نیک لوگ جو ہوتے ہیں، جو شریعت کی اتباع کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، صلحاء متقی لوگ. یہ تین طبقے ہیں، یہ تین طبقے منعم علیہم کے طبقے ہیں، جن پر اللہ کے انعامات برس رہے ہیں اور برستے رہیں گے، اور انبیاء پر بھی برس رہے ہیں، برستے رہیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اب یہ تین طبقے باقی ہیں، ان میں سے ان سے تعلق قائم کیا جائے. ان میں بھی سب سے پہلے جو طبقہ ہے وہ صدیقین کا ہے، تو کسی وقت کے صدیق کو تلاش کیجیے، اس کی غلامی اختیار کیجیے. یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اس نے کسی کو بابا بنایا تھا. ہمارے حضرت مزاحن فرماتے ہیں، لا تاخذوه بابا من لا بابا له. دیکھو اس شخص کو بابا مت بناؤ جس کا کوئی بابا نہ ہو. لا تاخذوه بابا من لا بابا له. جس کا بابا نہ ہو اس کو بابا مت بناؤ. ٹھیک ہے، تو اس نے بھی کسی کو بابا بنایا ہو. دیکھیں اس کی سیدھی سی مثال یہ ہے، پہلے آدمی کسی کا بیٹا ہوتا ہے پھر تو باپ بنتا ہے. کوئی آدمی بیٹا بنے بغیر آج تک دنیا میں باپ نہیں بنا، بیٹا بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے. لہذا پہلے کوئی روحانی بیٹا کسی کا بناؤ پھر وہ باپ بننے کا حق رکھتا ہے، اس باپ نے بھی اس کو اجازت دیو پھر وہ باپ بننے کا حق رکھتا ہے. اب بغیر بیٹا بنے ہی باپ بن گیا، یہ گڑبڑ معاملہ ہے، معاملہ عین غین ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہاں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کس کے مرید تھے؟ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے. ٹھیک ہے، حضرت مولانا دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. ہم سب حاضرین کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں، جو کہی گئیں، اے اللہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، سب کو اخلاص نصیب فرما دیجیے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو اپنے دھیان سے، اپنے ذکر سے بدل دیجیے. اے اللہ قبر کی، حشر کی، آخرت کی تیاری نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق اور ہمت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے مبارک دین کو پوری دنیا میں عام فرما دیجیے، تام فرما دیجیے. اے اللہ اپنے مبارک دین کو پوری دنیا میں عام اور تام فرما دیجیے، ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں سب کو کی زندگیوں میں، چاہے وہ کسی شعبے میں ہوں، مدارس میں، خانقاہوں میں اور دعوت و تبلیغ میں، اے اللہ سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے. اے اللہ سب کے مال و جان میں، اولاد میں ترقی نصیب فرمائیے، برکت نصیب فرمائیے. اے اللہ سب ختم نبوت کی محنت کو، اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیے. اے اللہ اس محنت کی برکت سے باطل کا صفایا کر دیجئے. یا اللہ یا تو باطل کو ہدایت عطا فرمائیے، یا اللہ اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کو عاد اور ثمود کی طرح ہلاک فرمائیے، ان کو نیست و نابود فرما دیجئے. اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دیجئے. اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک فرمائیے. اے اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو بھی ڈاکہ ڈالے، اے اللہ اس کی گردن اڑا دیجئے. اے اللہ ایسے ظالم لوگوں سے اس امت کو پاک صاف فرما دیجیے. اے اللہ ان فتنوں کی، اے اللہ سرکوبی فرمائیے، آپ ان کی، اے اللہ کفایت فرما لیجیے. اے اللہ جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں آپ ان کی کفایت فرمائیے، آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے. اے اللہ جتنے بھی شعبے ہیں سب کے لیے، اے اللہ ان کو سب کو آپس میں محبت اور جوڑ اور اتحاد نصیب فرمائیے. اے اللہ سب کو، اے اللہ ترقی نصیب فرمائیے، سب کی ترقی کے لیے اسباب مہیا فرما دیجئے، غیب سے کفایت فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے. بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفا کامل نصیب فرمائیے. اے اللہ جو رشتوں کے سلسلے میں متلاشی ہیں نیک رشتوں کے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، اے اللہ ان سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر نیک اور صالح رشتے نصیب فرمائیے. اے اللہ خواتین بھی یہاں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ سب کو، اے اللہ نیک اور صالحہ بنا دیجئے، صالحات بنا دیجئے. اے اللہ ولیات بنا دیجئے، ان سب کو اپنی نسبت نصیب فرما دیجئے. خواتین کو اے اللہ شرعی پردے کی توفیق نصیب فرمائیے، گھروں سے ٹی وی کو نکالنے کی ہمت نصیب فرمائیے، اور ٹی وی کو اور گانوں کی کیسٹوں کو اور تصویروں کو اے اللہ نکالنے کی ہماری خواتین کو ہمت نصیب فرمائیے. اپنے بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت کرنا ہماری خواتین کو نصیب فرمائیے. اے اللہ اے اللہ ان کی گودوں کو اے اللہ آباد فرمائیے، اے اللہ ان کی گودوں کو نیک بچوں سے آباد فرمائیے، اے اللہ ان کو اے اللہ بچوں کی تربیت، ان کی پرورش کے دوران درود شریف کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ کھانا پکاتے وقت درود شریف کی تلاوت کی تسبیحات کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، سب کی مصیبتوں کو سہولت سے آسانی سے تبدیل فرما دیجئے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، مصیبت سے، غم سے، تکلیف سے، بیماری سے پوری امت کی حفاظت فرمائیے، جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائیے، اے اللہ جو نہیں مانگا وہ بھی اے اللہ بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے، حضرت مولانا محمد علی صدیقی صاحب مدظی لو کی عمر میں برکت نصیب فرمائیے، ان کو جو جس کام میں جس محنت میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو مزید ترقی، مزید ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ ان کی برکت سے فتنہ قادیانیت کو اور ختم نبوت، فتنہ انکار ختم نبوت کو اے اللہ اس کا قلعہ قمع فرما دیجئے، اے اللہ ان حضرات کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو ان کا مددگار بنائیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔